بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں راشد عباس اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری نشریات نیز ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام، خاص کر نیوز بلٹن، لائیو پروگرام، دستاویزی فلمیں، ڈرامہ سیریل، سیاسی اور سماجی پروگراموں کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف دلچسپی کے امور سے متعلق ویڈیوز اور خبریں اور اسی سے متعلق مختلف طرح کا تحریری مواد بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم۔ اسلام ٹائم کے بعد آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جس کے بعد ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان کی 8 سالہ حکومت کی کامیابی کا راز رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت و رہنمائی اور میدان عمل میں ایرانی عوام کی بھرپور موجودگی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے 13ویں صدر کی حلف برداری کی تقریب دنیا کے 73 ملکوں کے سربراہوں، حکام اور اعلی عہدیداروں کی شرکت سے ایران کی پارلیمنٹ میں منعقد ہوگی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ جاری ہے، اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی حکومت کے اعلی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود اربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری کا حصول اور ترقیاتی منصوبوں کے تمام مراحل اپنے اختتام کو پہنچے، جو سب کے سب اقتصادی پابندیوں کے دور میں انجام پائے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ساتھ ہی ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ترقی کی چوٹیاں سر کرے اور علاقے اور پوری دنیا میں ایک نمونہ بن سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پڑوسی، دوست اور دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعمیری تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشوار ترین حالات میں بھی ایران کے مذاکرات کاروں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی منظوری کے ذریعے ایران کے خلاف 7 خطرناک قراردادوں کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، مگر ایرانی قوم کے عزم و ارادے، سعی و کوشش، خاص طور سے رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت و رہنمائی کی بدولت یہ کامیابی ہمیں نصیب ہوئی۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے 13ویں صدر کی حلف برداری کی تقریب دنیا کے 73 ملکوں کے سربراہوں، حکام اور اعلی عہدیداروں کی شرکت سے ایران کی پارلیمنٹ میں منعقد ہوگی، جبکہ نئے صدر کی تقرری کا حکم منگل کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقرری اور توثیق کی تقریب 3 اگست منگل کو منعقد ہوگی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی نئے صدر کو تقرری نامہ حوالے کریں گے اور اس موقع پر ایران کی اہم شخصیات موجود ہوں گی، جبکہ ایران کے نئے صدر 5 اگست جمعرات کو پارلیمنٹ کے حال میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین موسوی نے ایک پریس کانفرنس میں سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس قومی اور پرشکوہ تقریب میں کرونا پروٹوکول کے ضوابط کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 10 ملکوں کے سربراہان مملکت اور 20 ملکوں کے پارلیمانی اسپیکر اپنی شرکت کا اعلان کر چکے ہیں، علاوہ ازیں 11 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور 10 ملکوں کے مختلف سطح کے وزراء اور باقی ملکوں کے خصوصی نمائندے اور مندوبین تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کے اغوا اور اسے ایذا رسانی کے مسئلے کی تحقیقات کے لیے افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائی۔ واضح رہے پاکستان میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا واقعہ سامنے آیا تھا، جسے ایذائیں دینے کی بات بھی سامنے آئی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ دونوں ملکوں نے کابل اور اسلام آباد میں متعین اپنے اپنے سفیروں کو وطن واپس بلا لیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تحقیقات کے لیے افغانستان کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی تحقیقاتی رپورٹ افغان ٹیم کو فراہم کر دیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو افغان ٹیم ٹیکسی ڈرائیور سمیت 11 افراد سے بھی بات چیت کر سکتی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے ملک کی قومی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ افغان عوام پر امن منصوبہ مسلط کیا گیا تھا اور ایک جارح گروہ کو قانونی حیثیت دینے کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ افغانستان کی قومی کونسل کا ہنگامی اجلاس پیر کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اب ایک قومی ڈائلاگ کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ طالبان گروہ اور اس کے حامیوں کی نیت میں فتور ہے اور اس خونخوار گروہ کے ضمیر میں پائیدار اور منصفانہ امن موجود نہیں۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ انہوں نے قیام امن کے لیے جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فریق کے مقابل اسے کمزوری سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، یا تو مذاکرات کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے یا میدان جنگ میں طالبان کے زانو توڑ دیں گے۔ افغانستان کے صدر کا کہنا ہے کہ ملت افغانستان کو مکاروں اور فتنہ پروروں کی جارحیت کا سامنا ہے اور ان فتنوں کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگوسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ بدستور جاری ہے۔ پیر کو لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے ارکان نے اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگوسس اسکینڈل کے خلاف شدید ہنگامہ کیا اور ساتھ ہی کسانوں کے مسائل پر بھی احتجاج کیا۔ ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دیے جانے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن کے ارکان نے ایوان کے وسط میں آ کر نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پریزائڈنگ چیئرمین نے اپوزیشن ارکان سے خاموش رہنے کی اپیل کی، لیکن ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ حکومت اپنی اکثریت کے ذریعے جمہوریت کو کچل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث چاہتے ہیں اور بحث کا آغاز پیگوسس جاسوسی اسکینڈل سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے دوران ہی ان کا مائک بند کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کے دوران اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگوسس اسکینڈل پر بحث کرائے، لیکن حکومت نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی اور اپوزیشن اسی بات کو لے کر سب سے زیادہ ناراض ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی شہر حیفا میں بڑے پیمانے پر آتش سوزی کے باعث حیفا اور ہوف ہیکر مل اسٹیشنوں کے درمیان ٹرینوں کی رفت و آمد رک گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت اس وقت روکنا پڑی جب آتش سوزی ایک ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ صہیونی اخبار یوروسٹرم پوسٹ نے رپورٹ دیا کہ آتش سوزی کا ایک اور واقعہ صہیونی کالونی قومی تیسور میں بھی پیش آیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق آگ کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے جبکہ فائر بریگیڈ کا عملہ اور 4 ہیلی کاپٹر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لبنان کے کارگزار وزیراعظم حسان دیاب نے جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے کارکن علی شبلی کے جلوس جنازہ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کہا ہے کہ فتنہ پرور افراد اور وہ لوگ جو لبنان کے امن و استحکام کو درہم برہم کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں انہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ سنیچر کی رات ایک مسلح شخص نے جنوبی لبنان کے خلدہ علاقے میں شادی کی ایک تقریب پر علی شبلی نام کے ایک شخص پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اتوار کو بھی کچھ مسلح حملہ آوروں نے علی شبلی کے جنوس جنازہ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں شبلی کو شہید مظلوم کے لقب سے یاد کیا۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا کہ شبلی حزب اللہ لبنان کے عہدیداروں میں سے تھے۔ دریں اسنا لبنان کے صدر میشلون نے ایک بیان جاری کر کے ان حملوں کی مذمت کی اور فوج کو حکم دیا ہے کہ علاقے میں امن و سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے فوری اقدامات انجام دے۔ لبنانی فوج کے کمانڈر نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فوج بیروت کے علاقے خلدہ میں اپنی موجودگی مضبوط بنا رہی ہے اور اس علاقے میں پیدل اور بائک گشت بڑھا دی گئی ہے۔ لبنان کی ڈیموکریٹک تنظیم کے سربراہ طلال ارسلان نے بھی المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے خلدہ میں حملوں کو ایک بزدلانہ اقدام قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ ان کی پارٹی بھی فوج سے اپیل کرتی ہے کہ ملک میں افراتفری کو کنٹرول کرے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ لبنان کی ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ ولید جنبلات نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ عمل تحریک نے بھی جنوبی بیروت کے خلدہ علاقے کے حالات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ امن و سیکیورٹی کے قیام اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھرپور اقدام کرے۔ لبنان کے آئندہ وزیراعظم نجیب مکاتی نے، جنہیں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، مذکورہ حالات و واقعات پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے تمام فریقوں سے صبر و تحمل کی اپیل کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراق کے صوبے صلاح الدین میں الحشد الشعبی کے کمانڈر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی کے 9ویں بٹالین کے کمانڈر ابو صادق الخشخشی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اس وقت شہید کیا جب وہ اپنے گھر سے دفتر جا رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں داعش دہشت گردوں نے صوبے صلاح الدین میں ایک مجلس اعضاء پر حملہ کر کے 11 عراقی شہریوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اس سے قبل کہا تھا کہ داعش کے قبضے سے آزاد ہونے والے علاقوں میں امن و سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے پوری سنجیدگی سے کوشش کرنا چاہیے، اور اگر آزاد ہونے والے علاقوں میں سیکیورٹی قائم نہ ہوئی تو داعش کے دہشت گردانہ کاروائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ عراق میں داعش کی شکست کے باوجود اب بھی اس گروہ کے بعض عناصر اس ملک میں موجود ہیں اور اکا دکا کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ عراق کی استقامتی تحریک النجبہ نے کہا ہے کہ سرزمین عراق پر امریکہ کی کسی بھی طرح کی فوجی موجودگی ایک دشمنانہ وجود ہے اور ملک کی تمام فوجی چھاونیوں سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ضروری ہے۔ عراق کی استقامتی تحریک کے ڈپٹی سیکرٹری نے کہا ہے کہ عراق میں امریکہ کی موجودگی دشمنانہ عمل ہے، اس لیے اسے فوری طور پر اپنے تمام فوجی اڈے خالی کر دینے چاہیے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق استقامتی تحریک النجبہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نصر الشمری نے کہا ہے کہ عراقی استقامتی محاذ کی جانب سے امریکی فوجیوں پر جو کاری ضربیں لگی ہیں اسے امریکہ کو معلوم ہو گیا کہ عراقی قوم غیر ملکی افواج کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اس کے بعد اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ قبضہ گری کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اس لیے اسے عراق سے چلے جانا چاہیے، بصورت دیگر امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ عراقی استقامتی محاذ اور اس ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن اور عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی کے مابین ہونے والی حالیہ ملاقات میں ٹریننگ کے بہانے امریکی فوجیوں کی موجودگی سے متعلق ہونے والے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا، اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی۔ اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے۔ بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے۔ لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی، یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی، اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی، اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی، لہٰذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے۔ پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف، اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو، اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے، جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں، یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں اس چیزیں۔ ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے ہیں، کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا ہے مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو. جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا، وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.